صفحہ نمبر 273، جنجال ہل میں میرے دوسرے رفقہ کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ ان جیسے محنتی، دیانتدار، سچے اور نیڈر افسروں کی اتنی بڑی متعدد جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان کا سب کا نام بنام ذکر کرنا تو امر محال ہے، البتہ مثال کے طور پر ان میں سے چند ایک کا کچھ حوال بیان کرنا باعث دلچسپی ہوگا۔ سر فہرست، مجھے محکمہ تعلیم کے سیکرٹری کیپٹن محمد صفدر کا نام یاد آتا ہے، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور انگلستان سے تحریک میں ایم اے کر چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں کچھ عرصہ ایمرجنسی کمیشن حاصل کر کے فوجی ملازمت کی اور پھر پنجاب میں کسی کالج میں ملازم ہو گیا۔ جب کشمیر میں جہاز آزادی نے زور پڑا تو استعفیٰ دے کر حکومت آزاد کشمیر میں آ گیا۔ وہ جذبہ جہاز کا چلتا پھرتا پیکر تھے، محکمہ تعلیم کے سیکرٹری کی حیثیت سے وہ کوئی تنخواہ قبول نہ کرتے تھے۔ آزاد علاقوں میں سرکاری دوروں کا سفر خرچ اور یومیہ بھتھا بھی وصول نہ کرتے تھے۔ وہ جہاز کی اصلی روح ساتھ لے کر کام کرنے آئے تھے، اس کام کی کوئی اجرت حاصل کرنا سریعاً حرام سمجھتے تھے۔ ہمہ وقت کام کرنے کی ان کی ایسی لگن تھی کہ میں نے انہیں کبھی بکار بیٹھے یا کبھی ہانگ کر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب آزاد کشمیر کا دار حکومت مظفر آباد منتقل ہوا تو صفدر صاحب اپنی فائلوں کی بوری کندھے پر اٹھائی اور جنجال ہل سے لگاتار چل کر سارا رستہ دو روز میں پاپیادہ طے کر لیا۔ محکمہ مال کے سیکرٹری راجہ محمد یعقوب تھے، وہ بڑے خوش لباس، خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے خوابی کے درینہ مریض تھے، کئی کی راتیں مسلسل جاگ جاگ کے گزارتے کے باوجود دفتر میں بھی ہمیشہ دن رات چوکو چبند اور خوش و کرم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بے خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات جاگتے جاگتے انہوں نے انگریزی زبان کی ایک پوری ڈکشنری حفظ کر لی تھی۔ ان کا یہ جوہر ہمارے بہت کام آیا۔ جنجال ہل میں آزاد حکومت کے کسی دفتر یا ملازموں کے پاس انگریزی کی کوئی ڈکشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب نے ضرورت پڑنے پر راجہ صاحب سے ہی ایک چلتی پھرتی ڈکشنری کے طور پر استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ قانون کی ڈکشنری خواجہ عبدالغنی کے ذاتی ہوم اینڈ لارج سیکرٹری کی حیثیت سے وہ جیل خانوں سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام قواعد و ضوابط کی رگ رگ سے واقف رکھتے تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سیدھے سادے نظر آتے تھے، لیکن پچیدہ سے پچیدہ مسائل کو قانونی مشکافیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگامی حکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہی باضابطہ مسودوں کی شکل دینے میں بھی انہی خاص مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران بھی وہ پرسکون رہتے تھے۔ وہ کسی گھبراہٹ کے اثار کے بغیر ان کا دماغ ان کے زیر غور مسودوں کی قط بروں نوت پر مسلسل کام کرتا رہتا تھا۔ محمود ہاشمی حکومت آزاد کشمیر کے چیف پبلسٹی آفیسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی، خوش بیانی اور ایک عجیب درویشانہ دل نوازی سے بہت جلد ہر قص و ناقص کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدائشی ادیب تھے، کیونکہ ان کی بول چال اور تحریر و تقریر پر ایک واضح ادبی چھاپ ہوتی تھی۔ دن بھر وہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہر روز یوسف بیچ اور میں ان کے ہمراہ لے کر طویل سیر پر نکل جاتے تھے۔ واپس آ کر لالٹن کی مدم سی روشنی میں رات گئے تک گپ شپ ہنکا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک روز خبر ملی کہ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے جلد ہی بازار میں آ گئی ہے۔ میری جس طرح کسی نے اس کتاب کو پڑھا وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ ریاست کشمیر سے متعلق اس کے بہتر رپوز تاز اور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ جنجال ہل میں ہم نظر بچا کر محمود ہاشمی سے ایسی عجیب و غریب کتاب کب اور کیسے تصنیف کر ڈالی۔ کافی عرصے سے اب یہ کتاب ہے۔ معلوم نہیں پاکستان بھر میں کسی پبلشر کو یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے کا خیال اب تک کیوں نہیں آیا۔ مسئلہ لٹکتا رہے یا حل ہو جائے، اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صورتوں میں برقرار رہے گی۔ 1953 میں محمود ہاشمی اچانک انگلستان چلے گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ پہلے محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، پھر ریس ریلیشن کے اداروں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد لندن میں اب قاعدہ پہلا اخبار ہفت روزہ مشرق عنایت اللہ مرحوم کے تامن سے جاری کیا۔ اس اخبار کا ڈنکا کئی برس تک دور تک بجتا رہا۔ پھر یہ ریت چل نکلی اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگلستان میں بھی اپنے پاؤں جما لیے۔ آج کل وہاں کے غالباً دو روزنامے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ انگریزوں کی سرزمین اور اردو صحافت کا پودا لگانے کا سہرا محمود ہاشمی کے سر ہے۔ آج کل وہ ایک نئے انداز میں اردو زبان کا پہلا باقاعدہ لکھاری ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انگلستان میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سیکھنے میں آسانی ہو۔ بہت سے انگریز جو شوقیہ طور پر یا ضرورتاً یہ زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں ان کے کام بھی آ سکیں۔ जंजाल हिल में शाम के वक्त तवील सैर के बाद गपशप की शबीना महफिलों में दूसरे साथी यूसुफ थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर इन्हें ऐसा अबूर हासिल था कि उनकी तहरीर पढ़ के अहले ज़ुबान भी दंग रह जाते थे। दफ्तर में फाइलें पढ़ने से इन्हें वहशत होती थी, इसलिए इन्हें तरीके आज़ादी कश्मीर का सुप्रीम हेड चौधरी गुलाम अब्बास के साथ एडवाइज़र के तौर पर लगा दिया गया, क्योंकि मशावरत का काम ज़्यादातर ज़ुबानी कलामी ही हुआ करता था। जब महमूद इंग्लिस्तान सुधारे तो ये भी न्यूज़ आर्क चले गया और UNO में पाकिस्तानी सफारत खाने के एक गोशा में आज़ाद कश्मीर फ्री कश्मीर सेंटर खोल कर बैठ गए। UNO की जनरल कॉन्फ्रेंस और सलामती कौंसिल में हमारे मशाहिर जितनी तकरार करते थे उनमें अक्सर बेशतर यूसुफ पिच की ड्राफ्ट करदा होती थी। रफ्तार रफ्तार वजीर आजम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी उनके दोस्ताना मरासम कायम हो गए। जब भुट्टो साहब इकदार में आए तो उन्होंने यूसुफ पिच को अपने स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर पाकिस्तान बना लिया। जाते जाते भुट्टो साहब इन्हें स्विट्ज़रलैंड में बतौर सफीर मुतय्यन कर गया, लेकिन मार्शल लॉ की हुकूमत ने बहुत जल्द इन्हें इस अहदे से फारग कर दिया। यूसुफ पिच दोबारा न्यूयॉर्क जा पहुँचे, वहाँ पर UNO के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्ड हाइम ने इन्हें हाथों हाथ लिया और अपने स्टाफ में ले लिया। नए सेक्रेटरी मिस्टर क्विज ने आकर उनके सामने को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का रुतबा दे दिया। प्रोफेसर पत्रस बुखारी के बाद यूसुफ पिच वाहिद पाकिस्तानी है जो UNO के अदारे में इस रुतबे की असामी पर फायज होते हैं। बुखारी साहब को हुकूमत पाकिस्तान की पूरी पूरी तायद हासिल है। यूसुफ पिच ने महज ज़ाती अहलियत और मोहसन खिदमत की बिना पर यह रुतबा हासिल किया है। डॉक्टर नूर हुसैन साहब मेडिकल डिपार्टमेंट के सरबराह थे। वो मेरे बड़े भाई मरहूम के हम जमात और दोस्त थे, इसलिए मैं उनका अदब और एहतराम अपने बुजुर्गों की तरह करता था। वो भी मुझे बच्चा समझकर वैसा ही बर्ताव करते थे। आज़ादी से पहले वो महाराजा हरि सिंह और उसकी महारानी के ज़ाती मालिक भी थे। इस लिहाज से इन्हीं महाराजा और महारानी के महलात के अंदरूनी कोक शास्त्रों का पूरा पूरा इलम था। कभी कभी वो मूड में आकर डोगरा हुक्मरान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अजीबोगरीब किस्से सुनाते थे। जैसे ही तिलिस्म हो शरबा का रूख महाराजा और महारानी की जिनसी बेरवा रवैयों की तरफ मुड़ता था तो डॉक्टर साहब ये कहकर मुझे महफिल से उठा देते थे, काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को जाकर अब सो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के फौजी मेडिकल यूनिट के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज में हस्पतालों और डिस्पेंसरियों का ऐसा निज़ाम कायम किया जो डोगरा महाराजा के हैज में किसी के ख्वाब ख्याल में भी ना आ सकता था। जंग बंदी के बाद जब मसला कश्मीर के हल का मकान दूर से दूर तर होता चला गया तो डॉक्टर साहब भी मायूस होकर सियालकोट चले आए, जहाँ पर उन्होंने दीन इस्लाम की रूह और अमल को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और ज़िंदगी के आखिरी याम उन्होंने कुछ ऐसे कैफ़ व मस्ती मसरूर में काटे जैसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े जहद व आबद सारी सारी उम्र जिक्रो लाल और मराकबा मुजाहदा में गुजार देते हैं। हमारे नामवर साहिब तर्ज अंग्रेज़ी ज़ुबान के सहाफ़ी खालद हसन डॉक्टर साहब के बेटे कायद अजम के सेक्रेटरी और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मिस्टर KH खुर्शीद इनके दामाद हैं। डॉक्टर नूर हुसैन के हम असर और दोस्त अनवर शेख अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील थे। वहाँ पर उन्होंने के मुबहसों में नुमाया हिस्सा लेकर बड़ा नाम पैदा किया। वहीं पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उनके ज़ाती मुलाजम भी अस्तवार हो गया। कश्मीर वापस आकर उन्होंने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में मुलाजमत तो ज़रूर अख्तियार कर ली, लेकिन अमली तौर पर वो हमेशा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सियासत से वाबस्ता रहे। जहाज कश्मीर के आगाज़ के बाद जब शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तानी अफगिनियों के साये में इकतदार में आए तो उन्होंने अनवर शेख को अलानिया तौर पर पाकिस्तान के हक में सर गर्म अमल पाकर काफ़ी अरसा तक जेल में ठोंसे रखा था। ही के बाद उनको भी आज़ाद कश्मीर में यूसुफ पिच की तरह चौधरी गुलाम अब्बास के साथ बतौर मशीर मुतय्यन कर दिया गया। इन सब से निराली और दिलचस्प शख्सियत असाम शाह की थी। वो श्रीनगर के एक मतवल मतमोल और बारुख रसूख ख़ानदान का चश्मो चिराग था, जिसका बेशतर हिस्सा मकबूजा कश्मीर ही में रह गया था। जब वो पहली बार मुझे मिलने आया तो मैंने पूछा कि वो खुद सोच कर बताया कि यहाँ पर इसे किस नवीयत का काम सुपुर्द करना चाहिए। इसने फौरन हैस निगरी से जवाब दिया कि इसे ख़ास काम नहीं आता, गर्मियों के सीज़न में हिंदुस्तान भर से जो मुसलमान मशहूर श्रीनगर आते हैं शाम शाह घर वालों उन अक्सर उनकी ड्यूटी उनकी खातर मदारत और देखभाल पर लगा दिया करते थे। इसी तरह अलामा इकबाल हिंदुस्तान के तमाम नामवर मुसलमानों के साथ उनकी रोशनाई थी। असाम शाह ने किसी कदर मुआज़राना कहा, जनाब मुझे तो बस दूसरों की खिदमत करने का तजर्बा है, इसमें मुझे खुद भी लुत्फ़ आता है। असाम शाह की ये अदा मुझे बहुत भाई। रस्मन मुलाजमत तो इसकी सिविल सप्लाई के महकमे मुकर्रर कर दी गई, लेकिन उहदा इसने इस काम चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का ही लिया। इसका काम को शासकी से निभाने की अहलियत भी इसमें दर्जा बदरजा अतम मौजूद थी। अब्दुल हमीद मजीद सुलहरिया का नाम शामिल किए बगैर आज़ाद कश्मीर में मेरे हम असरों کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا. میرے زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزرویٹو تھے, بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزرویٹو اور ترقیاتی محکموں میں سیکٹری بھی رہے. اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے فاسد اور ناقص زمانے میں اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو شروع ہی سے جوان سہلے رہا ہے, جس نے زندگی بھر امانت, دیانت, سچائی کا دامن چھوڑا ہو, جس کے خواہاں لقمہ حلال کے علاوہ کسی اور خوراک کی آمیزش نہ ہو, اور جو جوہر آزمائش میں اللہ کی رضا, توکل اور توقع پر ثابت رہا ہو, تو وہ عبد المجید سلہریا کو دیکھ لے جو ریٹائر ہونے کے بعد اب سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمولی سی گھر میں صبر و شکر سے گزارا کر رہا ہے. جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے. سلہریا اس سونے کی کان سے دامن بچا کر اس قدر پاک کو صاف نکلا کہ اس کا کردار بذات خود سونا بن گیا. باقی سارا کام تو میں نے سنبھال لیا, لیکن محکمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کا روگ نہ تھی. اس مقصد کے لیے پنجاب کے ایک ڈی آئی جی سید نذیر عالم ڈیپوٹیشن پر آزاد کشمیر آ گیا. کسی مسہلت سے یہاں آ کر انہوں نے نام مسٹر زرار رکھ لیا. وہ انڈین پولیس سروس کے ایک تجربہ کار افسر تھے. وہ بڑی شہانہ طبیعت کے مالک تھے. اپنا قیام تو راولپنڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا, جہاں وہ بڑے ٹھاٹ سے رہا کرتے تھے, لیکن آزاد کشمیر درپے دورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کو اس سر نو منظم کرنے میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں. آتے ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچانک ان سے ملنے راولپنڈی سرکٹ ہاؤس چلا گیا. وہاں کچھ لوگ برآمدے میں جمع تھے اور زرار صاحب درمیان میں بیٹھے اپنی چند قیمتی بندوقیں فروخت کر رہے. خرید و فروخت کے بعد جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے تو میں نے پوچھا, انہی اپنی خوبصورت بندوق فروخت کرنے کی کیوں سوجی؟ بھائی کیا کرتا؟ وہ بولے, ڈھیر سارے بل جمع ہو گئے ہیں, انہی ادا کیے بغیر یہاں سے کیسے چلا جاؤں؟ یہ آپ پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا, یہاں سے کون جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں, یہ تار مجھے کل شام ملا ہے, درار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کا تار ہے جس میں سید نذیر عالم ڈی آئی جی کے لیے مرکزی حکومت کے لیے یہ حکام درج ہے کہ وہ فوراً بہاولپور روانہ ہو جائیں, جہاں پر ایک انتہائی اہم انکوائری ان کے سپرد کی جا رہی ہے. میرے استفسار پر عالم صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ انکوائری بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گورمانی کے بارے میں ہو, کیونکہ کچھ عرصہ سے ان کے متعلق پبلک میں طرح طرح کی چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں. سید نذیر عالم کا یوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا. ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ ان کی دیانتداری اور خوش اخلاقی کا درجہ بھی بڑا بلند تھا. اس واقعے کے چند روز بعد میں اپنی جیپ میں سوار راولپنڈی کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے نزدیک سید نذیر عالم خرمہ گھوڑا سواری کا شوق فرما رہے ہیں. مجھے دیکھ کر رک گیا. میں نے پوچھا, کیا آپ ابھی تک بھاولپور نہیں گئی؟ میں لاہور تک تو پہنچا تھا, وہ ہنس کر بولے. وہاں پر کراچی سے حکم آ گیا کہ انکوائری موقوف ہو گئی ہے. چلو اچھا ہوا, میں نے کہا, آپ آزاد کشمیر واپس آ جائیے. نہ بھائی نہ, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا. میری توبہ, اب میں وہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آ کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انہوں نے دوز مانی انداز میں یہ شعر الاپ کر پڑا. میں نے گلہ کیا کہ ان کی یہ پہلی میری سمجھ میں نہیں آئی. تھوڑی دیر صبر سے کام لوگوں بولے, رفتہ رفتہ میں ساری بات سمجھ لو گے. چند ماہ بعد جنگ بندی سیز فائر کے احکامات نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کا تنتا لگ گیا. ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن کے وجہ تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گورمانی اب مورے کشمیر کے وزیر بن کر راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں. جولائی 1948 میں اقوام متحدہ کا کمیشن برائے ہندوستان و پاکستان یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان UNCIP کراچی پہنچا اور اس نے بھارت, پاکستان, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے قائدین سے رابطہ قائم کر کے مسئلہ کشمیر کا کوئی قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی. ایک روز اس کمیشن کو آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے منگلا کے مقام پر لنچ کی دعوت دی گئی. کمیشن کے دو رکن امریکہ مسٹر ہیڈل اور بیلجیم کے مسٹر جریف سفیروں کا درجہ رکھتے تھے. میری ڈیوٹی تھی کہ مشیت کی غرض سے راولپنڈی سے منگلا تک موٹر کار کے سفر کے دوران میں ان کے ہرکاب رہوں. نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے وہ دونوں پیچھے بیٹھے. وہ چند روز قبل نئی دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن, جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ پٹیل سے مل کر آئے تھے. دو ڈھائی گھنٹے کے اس سفر کے دوران وہ مسلسل اس بات پر تبادلہ خیال کرتے رہے. میں بھی آگے بیٹھا کان لگا کر ان کی باتیں سنتا رہا. ان کی گفتگو سے میں نے سوچا کہ بھارتی قیادت نے چکنی چوپڑی باتوں کر کے ان دونوں کو کس طرح سے یہ باور کروا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستانی فوج صرف دفاعی غرض و غائیت سے بیٹھی ہے, آزاد کشمیر میں پاکستانی اور آزاد فوج کا جہریت اور ملک گیری ہے۔ چنانچہ کمیشن کا اولین فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی فوج کو آزاد کشمیر سے باہر نکالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آزاد مجاہدین کو بھی پوری طرح نہتھا کر دیا جائے۔ اب کمیشن کے جو دونوں افراد اراکین موٹر میں بیٹھے ہوئے سر سے سر جوڑ کر ہندوستان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عملی جامعہ وسائل پر انتہائی سنجیدگی سے غور و غوث کر رہے تھے، مجھے ان کے فریب خوردہ سفیروں کے ارادوں سے خطرے کی بو آئی۔ منگلہ پہنچتے ہی میں نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی، جسے ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذریعے رسل وسائل سے فوراً چودھری محمد علی کو بھیج دی۔ ساتھ ہی ایک نقل میں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام بھی ارسال کر دی۔ کشمیر لبریشن کمیٹی کے صدر تھے اور ہر ماہ راول پنڈی تشریف لا کر اس کمیٹی کی میٹنگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ اپنی رپورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی خدمت میں کر دی، جو اس کمیٹی کے اہم ترین رکن تھے، بعد میں اس کے صدر بھی رہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری اس رپورٹ پر کسی نے کوئی دھیان دیا یا نہیں، البتہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ادھر کمیشن یو این سی آئی پی نے ہمیں اپنے مذاکرات میں الجھایا ہوا تھا، دوسری جانب بھارت پر انہوں نے اچانک ایک شدید حملہ کر کے وادی منڈیر ہمارے قبضے سے چھین لی اور رجوری اور پونچھ شہر کو آپس میں منسلک کر دیا۔ پونچھ شہر کا محاصرہ جو تقریباً سال بھر سے جاری تھا اور وادی منڈیر اور دوسرے مفتوح علاقوں سے 200,000 سے اوپر مہاجرین اپنے اپنے ہلکے ہلکے سامان کی گٹریاں سر پر اٹھائے دشوار گزار پہاڑی رستوں کو پیادہ طے کرتے ہوئے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے عورتیں، بچے، عورتوں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو بھی انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جگہ جگہ اور بار بار اپنی گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بھارت نے لداخ کے محاذ پر ایک اور شدید حملہ کر کے ہمیں دراس اور کرگل کراس کر کے اسکردو تک دھکیل دیا۔ اس طرح لداخ تحصیل کا اپنے صدر مقام لیپا کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا اور جموں تک پورا رستہ بھارت کے قبضے میں اختیار آ گیا۔ یو این کمیشن کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید کے دوران بھارت کی ان جہریانہ فوجی پیش قدمیوں اور کامیابیوں نے سارے آزاد کشمیر میں خوف و ہراس اور مایوسی کی لہر دوڑا گئی۔ آزاد مجاہدین نے آزاد کشمیر میں موجود فوجی کمانڈروں کے ساتھ مل کر بھارت کے مزید جارحانہ ہزام کی روک تھام کے لیے کئی دور رس منصوبے بنائے۔ پہلے انہوں نے محاذ پر آگے بڑھ کر کئی ایسے مقامات پر قبضہ جما لیا جہاں سے اکھنور اور بیری پتن میں دشمن کی نقل و حرکت صاف نظر آتی ہے۔ ان حرکات و سکنات سے عیاں ہوتا تھا کہ بھارت بھنبر پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ ہندوستان کے ان ناکام ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے شہر کے درمیان فوجی رسل و رسائل کی سڑک کو کاٹتے اور مناور توی کے مغرب میں خاص طور پر جھمب پر حملہ کرنے کا عزم بالجزم کر لیا، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، خدا جانے اس منصوبے کی بھنک ہندوستان کے کان میں پڑ گئی یا اس کا علم یو این کمیشن والوں کو ہو گیا کہ دسمبر کے دوسرے نصف میں کراچی سے اچانک چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم کو بلاوا آ گیا۔ میں بھی ان کے ہمراہ کراچی گیا، وہاں پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہاں ایک ہنگامی میٹنگ تھی جس میں وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان بھی موجود تھے۔ میں خود تو اس میٹنگ میں موجود نہ تھا، لیکن بعد ازاں اس کا حوال چودھری غلام عباس کی زبانی سنا۔ دونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ کشمیر میں جنگ بندی کی تجویز مان لی گئی ہے اور سیز فائز کے حکام 1 جنوری 1949 سے نافذ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلے کشمیری لیڈروں سے مشورہ کیے بغیر اور ان کے اقبال میں لیے بغیر ہی کر لیا گیا۔ غالباً دونوں لیڈر چھمپ پر حملے کی تیاریوں سے کسی قدر آگاہ تھے، اس لیے چودھری غلام عباس نے دریافت کیا کہ اس خاص موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ تسلیم کرنے میں کون سی خاص وجوہات یا مسائلتے ہیں۔ اس موضوع پر چودھری غلام عباس اور چودھری ظفر اللہ خان میں خاصی گرما گرم بحث شروع ہو گئی، بلکہ تلخ کلامی تک نوبت آ گئی، لیکن فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا اور دونوں کشمیری قائدین اپنا سمو لے کر کراچی سے واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 1 جنوری 1949 سے مسئلہ کشمیر یو این او کی قدیمی دستاویزوں کے محافظ خانے میں سال سال جمع ہو کر مقفل ہوتا گیا۔ پھر 1966 میں اسے معاہدہ تاج کند کے تبوت میں پھونس دیا گیا۔ 6 برس بعد معاہدہ شملہ نے اس تبوت میں غالباً آخری کیل بھی ٹھوک گاڑ دی۔ اسے آخری کیل کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہندوستان اتنا نازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کا ذکر کر بیٹھے تو بھارت کو پاکستان کی سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کشمیر کا نام لینا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومت آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل تراڑ کھیل سے مظفر آباد منتقل کیا. دفاتر پرانی ضلع کچہری کے چند ٹوٹے پھوٹے کمروں میں سما گئے, باقی دفتروں کے لیے اسی عمارت کے حادثہ سے بہت سے خیمے نصب ہو گئے. قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے خیموں کی ایک رہائشی کلونی بھی وجود میں آ گئی. ان سب کے لیے ایک مشترکہ بورچی خانہ تھا اور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑا خیمہ میں بندوبست تھا. مظفر آباد میں آ کر امن و امان کی فضا میں سانس لیتے ہی ہمیں پہلی بار آزاد کشمیر میں ٹیلی فون کی ضرورت کا اطلاق دامن گیر ہوا ہے. میں نے مری آ کر مقامی پوسٹ آفس سے ٹرنک کال کر کے سردار عبدالرب نشتر کی خدمت میں آزاد کشمیر کی اس ضرورت کے متعلق گزارش کی تو وہ چند روز بعد وہ مرکزی محکمہ ٹیلی فون کے چند بڑے افسر ہمراہ لے کر خود ہی مظفر آباد تشریف لے آئے, جہاں پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مظفر آباد آزاد کشمیر کے دوسرے اہم مقامات پر بھی ٹیلی فون کا نہایت اچھا نظام رائج کرنے کا خصوصی احکامات کر دیے. نشتر صاحب پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنجا فرمایا تھا. جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی مرکزی وزرائے کرام نے جان کی امان پائی اور جوگ در جوگ اپنے ورد مسعود آزاد کشمیر کی سرزمین کو سرفراز فرمانے لگے. دو وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نقش ہے. ان کی کار دو میل کے پار کئی سو افراد ان کا واہلہانہ استقبال کے لیے پل کے قریب جمع ہو گئے. دونوں وزیر کار سے نیچے اترے, کچھ لوگوں نے ہاتھ ملانے لگے تو ایک چھوٹے موٹے جلسے عام کسی صورت پیدا ہو گئی. مسلم کانفرنس کے کارکنوں نے بڑی جوشیلی استقبالی تقریریں کی. سامعین میں سے ایک بزرگ صورت شخص نے اٹھ کر رقت امیز آواز میں کہا, جناب پاکستان ایک عظیم ملک ہے, آزاد کشمیر تھوڑا سا علاقہ ہے, آپ اس علاقے کو لیبارٹری اور لوگوں کو تجرباتی چوہوں کی طرح استعمال میں لائیں. اسلامی حکام اور قوانین کو پہلے یہاں پر آزمائیں اور پھر اس کی روشنی میں انہیں پاکستان میں نافذ کرنے کا سوچیں. اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سناٹے میں آ گیا. پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیر با تدبیر نے جوش و خروش سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے لگے. جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب سے لاکٹ نماز کی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لڑائی اور بولے, بھائیو آپ اور ہم کس کھیل کی مولی ہیں, اللہ کے قانون کو آزما کر تجربہ کریں. یہ دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے جو 1400 برس پہلے نافذ ہو چکا ہے اور جس پر عمل کرنے کا سب کا دینی اخلاقی اور ایمانی فرض ہے. وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات ایسی شدت سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے کہ سامعین میں سے چند رحیق القلب لوگ بے اختیار رو پڑے. واپسی پر اطرامن ان دو وزیر صاحبان کو کوہالہ کے پل تک چھوڑنے کے لیے میں ان کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا. ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسانے کے بعد پوچھا, صاحب آپ کے پاس قرآن شریف کا لاکٹ بڑا خوبصورت ہے, یہ تاج کمپنی کا بنا ہوا ہے یا کسی اور کا؟ دوسرے وزیر صاحب کھلکھلا کر ہم سے اور لاکٹ جیب سے نکال کر بولے, ارے کہاں بھائی صاحب, یہ تو محض سگریٹ کا لائٹر ہے. وزیروں کی جوڑی ملک غلام محمد اور نواب مشتاق احمد گورمانی پر مشتمل تھی. سیکرٹری جنرل کے طور پر میں نے آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ بنایا. آمدنی کا تخمینہ 50-60 ہزار روپے کی قریب تھا اور اخراجات کا اندازہ 2 لاکھ روپے کے لگ بھگ تھا. حکومت پاکستان سے 1,30,000 روپے کی امداد حاصل کرنے کے لیے میں اپنا بجٹ لے کر کراچی میں حکومت پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ڈانٹا کہ میں نے اپنے عہدے کا نام چیف سیکرٹری کے بجائے سیکرٹری جنرل کیوں رکھ چھوڑا ہے. میں نے معافی مانگ کر گزارش کی کہ اب تو یہ غلطی ہو گیا, فوری طور پر کوئی تبدیلی کرنا مناسب نہیں, میرے بعد بے شک اس اسامی کا نام چیف سیکرٹری رکھ دیا جائے, چنانچہ اب یہ عہدہ اسی نام سے موسوم ہے. میرے بنائے ہوئے بجٹ پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر چودھری صاحب نے کاغذوں کا پرندہ میز پر دے مارا اور کسی قدر ترسی سے بولے, 1,30,000 روپے کی رقم پاکستان کے درختوں پر نہیں اتری, تمہارا فرض ہے کہ تم مقامی وسائل کو کام میں لا کر اپنے بجٹ کی ضروریات پورا کرو. جنگ کی وجہ سے مقامی طور پر غیر معمولی دشواریوں کا رونا رو کر میں نے مزید منت سماجت کی تو چودھری صاحب کسی قدر پسیجے اور انہوں نے بڑی مشکل سے مبلغ 90,000 روپے کی امداد منظور کی. یہ منظوری لے کر میں عبد القادر خان صاحب کے پہنچا تو اس زمانے میں وزارت فرانس میں غالباً جوائنٹ چیف سیکرٹری تھے, بعد میں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے. انہوں نے میرے سامنے راولپنڈی میں شجاعت علی صدیقی ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کو ٹیلی فون کر دیا کہ وہ فلاں فنڈ سے آزاد کشمیر حکومت کو 90,000 روپے کی رقم ادا کریں. آزاد کشمیر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں صدیقی صاحب محتسب کہلاتے تھے. شجاعت علی صدیقی صاحب بھی مرد مومن کی ایک جیتی جاگتی اور پر اثر تصویر تھے. مسجدیں تعمیر کرنا اور انہیں بنار سنوار کر آباد رکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. میں جتنی بار ان سے ملنے ان کے دفتر یا گھر گیا ہوں تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ نماز کا وقت آنے پر وہیں پر باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے تھے۔ ان کا رہن سہن انتہائی سادہ اور ظاہر باطن شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ سنا ہے کہ راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن قائم کرنے کا منصوبہ انہی کے ذہن رسا کی اخترا تھی۔ آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنبھالنے کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے چند پی سی ایس افسر ڈیپوٹیشن پر بھی لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کیپٹن میاں محمد سعید تھا۔ 1952 کے دوران جب میں جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا تو حسن اتفاق سے یہ بھی اسی ضلع میں متعین تھے۔ 1948 میں پہلی بار آزاد کشمیر میں میرے ان کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ میاں صاحب نے بے حد صاف گو، بے باک، محنتی اور دیانتدار افسر تھے۔ ایک بار انہیں راولپنڈی سے 50,000 روپے کی رقم دے کر تنخواہیں تقسیم کرنے کے لیے پلندری بھیجا گیا۔ سڑک بھی خراب تھی اور بارش بھی مسلا دھار برس رہی تھی۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں جوئی پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ میاں صاحب کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت سی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپنی تکلیف بھلا کر انہوں نے 50,000 روپے کی رقم کا بیگ اپنی بغل میں دبایا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ حادثے کی کا سن کر آس پاس کے بہت سے دیہاتی بھی عجائب کو اگر جمع ہو گئے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ شدید زخموں کے باوجود میاں صاحب سرکاری رقم کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہے تو سب نے مل کر بیک آواز درخواست کی کہ آرام سے لیٹ جائیں، یہ رقم بیت المال کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لا کر ڈھال ہو چکے تھے اور ساری سرکاری رقم دیہاتیوں کی حفاظت میں جوں کی توں موجود تھی۔ جس مقام پر اب مغلا ڈیم واقع ہے وہاں پر پہلے میرپور کا پرانا شہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیب میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا کہ رات میں ایک مفلوق حال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہانکتے ہوئے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے، دونوں کے جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ہمارا جیپ کو روک کر دریافت کیا بیت المال کس طرف ہے۔ آزاد کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال ہی کہا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا بیت المال میں تمہارا کیا کام؟ بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میرپور شہر کے ملبہ کو کرید کرید کر سونے اور چاندی کے زیورات کی 2 بوریاں جمع کی ہیں، اب انہیں اس پھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں چھوڑا اور بوریوں کو جیب میں رکھ کر دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ انہیں بیت المال لے جائیں۔ آج بھی جب وہ نحیف و نظار اور مخلوق حال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیٹھا رہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں ان کے گرد آلود پاؤں کو آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ ایسے پاکیزہ صرف لوگ پھر کہاں ملے ہیں؟ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے گیا۔ یو این اے کمیشن کے ایک سب کمیشن نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں نظم و نسق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دونوں علاقوں کے تفصیلی دورے کیے۔ سب کمیشن کا ایک رکن مسٹر ریچرڈ سائمنڈ تھا جو 1943 میں بنگال سیلاب اور سائیکلون کی تباہ کاریوں کے بعد فرینڈز ایمبولنس یونٹ کی جانب سے تملوک میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی سی بے تکلفی تھی۔ یہ وہی مسٹر سائمنڈ ہیں جو میکنگ آف پاکستان کے مصنف بھی ہیں۔ پاکستان پر انگریزی میں اگر یہ پہلی نہیں تو اولین چند کتابوں میں سے ایک ضرور ہے۔ آزاد کشمیر کے نظم و نسق میں ہمارے پاس کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو ہم بڑھا چڑھا کر اس سب کمیشن کے سامنے نمائش کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہماری ایڈمنسٹریشن سادہ تھی، افسر دیانتدار اور محنتی تھے، لوگ جہاد کے جذبہ میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ دشمن کے حق میں شمشیر بے نیام اور آپس میں ہمدرد اور غم خوار تھے۔ مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے بعد ایک بار مسٹر سائمنز نے مجھے اعتماد میں لے کر کہا کہ اس جانب رقبہ زیادہ، وسائل بے شمار اور ہندوستان کی سول اور فوجی پشت پناہی بے حساب ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبردستی، دھونس اور دھاندلی، بے صبری، بے ایمانی اور نمائش ملمہ کاری کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ یہ فرق اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کریں گے؟ وہ ہنس کر ٹال گئے اور بولے، ہمارا مقصد فرق نمایاں کرنا نہیں بلکہ پلڑا برابر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جنگ بندی کے بعد بہت جلد آزاد کشمیر سے میرا جی بھر گیا۔ اسی زمانے میں راولپنڈی میں وزارت امور کشمیر نئی نئی قائم ہوئی تھی اور نواب مشتاق احمد گھرمانی اس کے وزیر انچارج تھے۔ وزارت کا دفتر ضلع کچہری کے مد مقابل ایک متروکہ عمارت شہزادہ کوٹھی میں کھولا گیا تھا۔ گرمانی صاحب کی رہائش اس شاندار بلڈنگ میں تھی جسے چودھری فضل الہی کے زمانے میں ایوان صدر کے طور پر استعمال میں لایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر سے مجھے کس قدر اکتایا ہوا دیکھ کر چودھری محمد علی نے مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر وزارت امور کشمیر میں متعین کر دیا۔ اس زمانے میں گورمانی صاحب کی بہت سی ادائیں نگالی تھیں، وہ رات بھر جا کر اپنا دربار لگاتے اور دن بھر سوتے رہتے تھے۔ ان کے اس لاہی عمل کی پابندی نبھانا میرے بس کا روگ نہ تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ ہمیشہ ناخوش ہی رہتے تھے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گورمانی صاحب کے ہاتھ میں ایک کوئی ایسا کام نہ تھا جس میں وہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو برے کار لا سکتے تھے۔ چنانچہ ان کی توجہ کا سارا نزلہ بیچارے آزاد کشمیر پر ہی گرا، جہاں پر ان کی حکمت عملی اور ریشہ دوانیوں نے آزاد کشمیر کی قیادت میں ایسے ایسے تفرقے ڈالے جو آج تک رفو نہیں ہو سکے۔ رفتہ رفتہ منسٹری آف کشمیر افیئر کی بابت یہ پھپتی زبان زد خاص عام ہو گئی کہ اس کے دائرہ عمل سے کشمیر تو غائب ہو گیا ہے اور اب اس کے پاس فقط افیئر ہی افیئر رہ گئے ہیں۔ ایک بار سری پرتاب کالج سری نگر کا ایک بی ایس سی کا طالب علم ہندوستان کے غصبانہ قبضے کی گھٹن سے تنگ آ کر آزادی کا سانس لینے پا پیادہ گرتا پڑتا سیز فار لین عبور کر کے پاکستان آ پہنچا۔ ساول پنڈی پہنچ کر وہ مجھے ملا، دلی خواہش یہ بیان کی کہ وہ آزاد پاکستان کے کسی وزیر سے مل کر اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ گورمانی صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات کی منظوری حاصل کر لی۔ ملاقات کا وقت رات کے 1:30 بجے مقرر ہوا، جون کا مہینہ تھا، آدھی رات گئے بھی شدید گرمی تھی۔ میں اس لڑکے کو ساتھ لے کر مقررہ وقت پر گورمانی صاحب کی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورمانی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، وہ گلے میں ایک ریشم کا سکارف باندھے اور جسم پر ایک پشمینے کی چادر لپیٹے آلتی مالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ان کا محبوب پڑا تھا جس کی خوشبودار تمباکو کی مہک سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑکے کو دیکھتے ہی گورمانی صاحب کا مزاج بھرم ہو گیا، انہوں نے اس پر پے در پے اس قسم کے سوالوں کی بچھاڑ کر کے، تم سری نگر چھوڑ کر آئے ہو، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، واپس کب جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، یہاں پر کیا لے کر جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ غیر متوقع سوالات سن کر بیچارہ لڑکا بکھرا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے صرف جواب دیا کہ میں صرف آزاد فضا میں سانس لینے یہاں آیا ہے، اب واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سن کر گورمانی صاحب کو پھر تاؤ آ گیا اور کسی قدر درستی سے بولے، پاکستان میں مہاجرین کی پہلے ہی کوئی کمی نہیں، خدا کا خوف کرو یہ نوزیدہ ملک مملکت اس سلاب کو کیسے سنبھالے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کی تکلیف اور مشکلات پر سحر حاصل تبصرہ کیا اور انگریزی میں مخاطب کر کے کہا، ناؤ ڈیٹ یو ہیو کم ڈونٹ ایکسپیکٹ لگزریز، آل آف اس ہیو ٹو گوٹ اٹ آؤٹ ہیئر۔ یہ سن کر لڑکے کی رگ و ظرافت بھی فرق اٹھیا اور اس نے ترکی با ترکی جواب دیا، سر اف دس روم از رفنگ اٹ آؤٹ ہیئر آئی ایم آل فار اٹ۔ اس پر میں لڑکے کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے آیا، ورنہ تیش میں آ کر گورمی صاحب نہ جانے اس کا کیا کرتے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب کالج کھلے تو میری درخواست پر اسے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دے دیا، لڑکا قابل تھا، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد وہ اللہ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلا گیا اور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چند ماہ بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کشمیر لبریشن کمیٹی کی صدارت کرنے راول پنڈی تشریف لائے۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا، جب وہ اکیلے رہے گا تو فرمایا، تمہارے وزیر گورمانی صاحب تم سے اس قدر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، سر میرے خیال میں اس کی شاید دو وجوہات ہوں گی، ایک تو وہ رات کو کام کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اس پروگرام میں ان کا ساتھ دینے میں بار بار چوک جاتا ہوں، دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ وہ آزاد کشمیر کے سیاسی لیڈروں کو آپس میں لڑانے بڑھاتے رہتے ہیں، اس کارروائی میں میری روک ٹوک گربن انہیں پسند نہیں آتی۔ وزیر اعظم کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اچانک انگریزی میں پوچھا، ٹیل می از گورمانی سٹریٹ؟ میں نے فوراً جواب دیا، نو سر ہی از ناٹ سٹریٹ۔ وزیر اعظم نے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لیا، پھر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، آئی ڈو ناٹ ایگری ود یو، ہی از ایز سٹریٹ ایز آ کراک سکریو۔ اس کی گفتگو چند ہفتے بعد میرا تبادلہ کراچی ہو گیا، جہاں پر مجھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فوراً پبلسٹی کا انچارج ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 287، صلہ شہید۔ جب میری پوسٹنگ کراچی میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر ہوئی تو آزاد کشمیر کی کھلی فضا کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک پنجرے میں بند ہو گیا ہوں۔ خواجہ شہاب الدین صاحب وزیر تھے، مسٹر جی احمد سیکرٹری اور شیخ محمد اکرام صاحب جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ اکرام صاحب بڑے عالم فاضل شریف الطبع اور نیک دل انسان تھے، مسٹر جی احمد بھی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کے پاس کتابوں کا بڑا عمدہ ذخیرہ تھا۔ ان کا تعلق پولیس سروس کے تھا اور انٹیلیجنس کے کام میں انہیں بڑی مہارت حاصل کی، تباً وہ اپنے زیر دستوں سے کھچے کھچے اور زبردستوں کے سامنے جھکے جھکے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ہر شخص کو کسی قدر شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا بھی ان کا شیوا تھا، البتہ سفید فارم غیر ملکیوں کی طرف عموماً اور امریکوں کی طرف خصوصاً ان کا دل بڑے خصو و خشو سے فرش راہ رہتا تھا۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے پاس ایک ڈیڑھ عمر کا موٹا سا امریکی بیٹھا تھا۔ مسٹر جی احمد نے کہا کہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں، میں انہیں سٹاف کار میں اپنے ساتھ لے جا کر کراچی شہر کی سیر کروا رہا ہوں۔ کار میں بیٹھ کر میں نے یوں ہی اخلاقاً اس میں شریف دریافت کیا تو وہ بگڑ گیا اور بڑی تیزی سے بولا، تمہیں میرے نام سے کیا واسطہ؟ اس سے گفتگو میں آسانی ہوگی، میں نے وضاحت کی۔ گفتگو کون کرنا چاہتا ہے؟ امریکن نے غصے سے کہا۔ خیر تمہیں اتنا ہی اصرار ہے تو مجھے ہینری کہہ کر پکار سکتے ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے دوسری غلطی یہ کی کہ اس سے پوچھ بیٹھا کہ کیا آپ صحافی ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس، ہینری نے چڑھ کر کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں لب بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہینری کے اشارے پر ہماری کار پہلے امریکی سفارت خانے گئی، مجھے کار میں چھوڑ کر وہ اندر چلا گیا اور کوئی اب ایک گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرا امریکن غالباً سفارت خانے میں کام کرتا تھا کیونکہ وہ کراچی شہر سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی ہدایات پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن کی ماڑی، بند روڈ، ہاکس بے اور سینڈرز پٹ کی سیر کرائی۔ میری موجودگی کو یکسر نظر انداز کر کے دونوں امریکی آپس میں مزے کی خوش گپیاں کرتے رہے۔ ان کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی، وہ یہ کہ امریکہ پاکستان کو گندم کی امداد دے رہا ہے اور یہ جب یہ گندم کراچی پہنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گی ان اونٹوں کے گلے میں ہینک یو امریکہ کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔ یہ احمقانہ تجویز سن کر مجھے غصہ بھی آیا، رنج بھی ہوا، شرم بھی آئی۔ اس وقت تو میں چپ رہا، لیکن اگلے روز سیدھا مسٹر جی احمد کے پاس جا کر انہیں ساری روداد سنا ڈالی۔ جب میں نے اونٹوں کے گلے میں شکریہ تختیاں لٹکانے کا مذاق اڑایا تو مسٹر جی احمد جگہ جا کر سنجیدہ ہو گئے اور درج در آواز میں بولے، تمہیں اس میں کیا حرج نظر آتا ہے؟ میں نے اس تجویز کے خلاف ایک چھوٹی سی جذباتی سی تقریر کی تو مسٹر جی ایم کے چہرے پر ملاوٹی کٹ ہنسی کا تبسم ابھرا اور انہوں نے تنزن کھا، گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا برا مناتے ہو؟ نہیں سر، ہم تو کوئی برا نہیں مناتے، لیکن شاید اونٹ برا مان جائیں۔ گرما گرمی کے پیٹ میں آ کر میں نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا۔ طلباً یہ بات مجھے اس طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے میری ذات کو مسٹر جی ایم کے دماغ کے سابق میں بٹھا دیا تھا، جہاں پولیس والے ناپسندہ افراد کو رکھنے کے عادی ہیں۔ یوں بھی اس زمانے میں ماحول کا رنگ ایسا بنتا جا رہا تھا کہ امریکیوں کی کسی خفیف الحرکتی پر معمولی سا جائز اعتراض بھی بڑی آسانی سے غیر حب الوطنی کے خاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک روز میری ڈیوٹی لگی کہ میں امریکی صحافی کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکستان کے دورے پر جاؤں۔ دورہ بڑا کامیاب رہا، ہم لاہور، راولپنڈی، پشاور اور تورخم تک گئے۔ ہر جگہ مقامی حکام نے خاطر متعارف کی، صحافی بڑے خوش خوش واپس آئے۔ کراچی پہنچ کر گروپ کے لیڈر نے مجھے $100 کا نوٹ پیش کیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا تھا یہ میرا ٹپ ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ واپس کر دیا اور ٹپ کے حقداروں کو ہوٹل کے بیرے اور خدمت گزار ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو ٹپ کی پیشکش کرنا کے لیے عزت کا باعث نہیں۔ گروپ کے لیڈر نے کسی قدر جھم کر نوٹ واپس لے لیا۔ چند روز بعد جب انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ گیا تو انتظار کا میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلے پر میرے ساتھ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے ٹپ بخششیں اور نذرانہ کے فلسفے کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ بیروں اور خدمت گاروں کو دیا جاتا ہے، بخشیں بھک منگوں کے لیے مخصوص ہیں اور نذرانہ سرکاری ملازمین کے حق ہے۔ میں نے بتایا کہ دو تین حضرات تو ان سے مانگ مانگ کر کچھ نذرانہ وصول کر چکے ہیں۔ ایک صاحب اپنی کسی احتجاج کا رونا رو کر ان پر $500 کے نذرانہ کا تاوان لگایا، لیکن کسی قدر مول توڑ کے بعد $100 پر بڑی خیر خیالی سے معاملہ طے ہو گیا۔ امریکہ کی مضبوط کرنسی کے ساتھ ہماری نئی نئی شاہ سنائی بڑی تازہ دم تھی۔ ڈالر کی چکا چون سے آنکھوں کا خیرہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ ٹپ بخشیں اور نذرانہ کے اسی تانے بانے نے بین الاقوامی ایڈ اور ٹریڈ کا وہ تلسماتی جال بننا تھا جس میں آج ہماری قوم کا بال بال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے قرضے میں پڑی بے کسی سے بندھا ہوا ہے۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے صبح سویرے مجھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر میں نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹرو پول چلا جاؤں۔ وہاں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہیکڑ بولیتھو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے آرام اور آسائش کا خیال پورا پورا رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں ایک بڑھاپے اور فربی کی طرف مائل صاحب کسی قدر جھنجھلاٹ کے عالم میں صبح پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک خوش صورت نوجوان بھی بزار سا بیٹھا تھا۔ جب میں نے بتایا کہ میں ان کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں تو نوجوان نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم جلدی سے ہمارے جوتے پالش کرا دو۔ بہرے کو بلانے کے لیے میں نے گھنٹی بجانے کو اٹھا تو نوجوان نے بڑے غصے سے بلند آواز کر کے کہا، گھنٹی تو ہم بھی بجا سکتے تھے، ہم تمہارے آنے سے ہماری صورت میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ میں نے نہایت فرما مزاری سے جوتے اٹھائے اور باہر آ کر بہرے کو دیے کہ جلدی سے اچھی طرح پالش کرا कर दो, जूते पॉलिश हो गए तो मैं कमरे में वापस आकर दोबारा बैठने ही लगा था। नौजवान ने फिर मुझे झिड़ कर, तुम यहाँ क्यों घुसते हो, तुम्हारे यहाँ बैठने से हमारे काम में हर्ज होता है, तुम्हें बैठना ही है तो कहीं और जाकर बैठो। मैं चुपके से कान लपेट कर बाहर आ गया। बरामदे में देखा कि शेख मोहम्मद अकरम साहब भी खरामा खरामा इसी कमरे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर मिस्टर हेकड़ बोली तो इंग्लिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और कैद आजम की सुहाने उमरी लिखने का काम उनके सुपुर्द हुआ है। मोहतरमा मिस फातिमा जिना ने उनसे मिलने और इन्हीं कैद आजम के ज़ाती कागजात दिखाने से इनकार कर दिया, इसलिए बोली तो साहब का मिजाज भरम है, हमें इनका मूड खुशगवार रखने की हर मुमकिन तदबीर करनी चाहिए। इस वक्त मैंने मुसन्नफ़ के तौर पर मिस्टर एकड़ बोलीथो का नाम सुना तक नहीं था। चंद पढ़े लिखे दोस्तों से पूछगिछ की तो उन्होंने भी अपनी ला इल्मी का इजहार किया। आखिर अंग्रेज़ी अदब के एक हु इज़ हु की वर्क गर्दानी से मनक्ष हुआ कि मसूफ सरकारी दरबारी किस्म के अदीब हैं। चंद गैर मरूफ नावलों के अलावा उन्होंने ज़्यादातर इंग्लिस्तान के शाही ख़ानदान के अफराद और दिगर मुख्तलिफ उम्रा वरसा की सवानिया उम्रियाँ तहरीर की हैं। मिस्टर एकड़ बोली तो सफ़े अव्वल के अदीब तो ना थे, लेकिन इन रवायती तर्ज किस्वानी नगारी पर अच्छा खासा बूर था। लेकिन इस वक्त बहुत से दूसरों की तरह मुझे भी इस इंतखाब पर मायूसी हुई। मोहतरमा मिस फातिमा जनाब विकल्पन यही इतराज़ था कि कौमी हमीयत की इस अहम काम के लिए एक गैर मुल्की शख्स को क्यों चुना गया है। लेकिन 1954 में जब मिस्टर बोलीथो की किताब लंदन में एक मरूफ पब्लिशिंग हाउस से शाया हुई तो बेशक उसने बरूने पाकिस्तान मुतारफ़ कराने में किसी कदर मदद दी। मोहतरमा मिस फातिमा जनाह की अपनी ख्वाहिश यही थी कि कैद आजम की सुहानी उम्र किसी पाकिस्तानी अहले करम के मरतब हो। पिछले 30-32 बरस में कुछ किताबें लिखी ज़रूर गई होंगी। कैद आजम के 100 साल यौम पैदाइश की के दिन पर भी बहुत सी फरमाइशें किताबें मर्ज़ वजूद में आई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी किताब अंग्रेज़ी उर्दू या किसी और ज़बान में शाया नहीं हुई जो इस अजीम रहनुमा की सीरत करदार और सियासत के साथ साथ पूरा पूरा इंसाफ करती हो। कायद अकेडमी ने एक मुफसल और मुकम्मल सुहानी हयात का तैयार करने का मनसूबा तो बना रखा है, अब दीदा बादीद के ये बैल कब कहाँ तक और किस तरह मुंडे चढ़ती है। मादरे मिलत के ज़ाती कागजात में मैंने अलबत्ता एक मुसद्दा ज़रूर मौजूद है जिसका अनवान ब्रदर मेरा भाई है, इसे उन्होंने अपने मिस्टर जी अलाना के तामन से तहरीर किया है। कैद आजम की जिंदगी के चंद गो एक खूबसूरत मरक्का है, लेकिन अब तक इसका पूरा मतन गलबन किसी कहीं शाया नहीं हुआ। कैद आजम के 7 साल यौम पैदाइश के मौके पर इसे किताबी सूरत में शाया करने की तारीख हुई थी, लेकिन यह मनसूबा भी बाद सियासी एहतियाती नज़र हो गया। मशीर के अकवाल और अफाल से अगर किसी किस्म के तनाज़े की सूरत निकलती हो तो असरी लिहाज से एक मुद्दत तक इन्हें सीगा राज में रखना करीन मसहलत है, लेकिन 30-32 साल की मुद्दत बड़ी तवील होती है। इस अशरे तक मुतलका मशीर तरीक की बेरहम भट्टी से गुजार कर अपने अपने मस्तनद मुकाम पर मुस्तकम हो चुके होते हैं। जुज़वी तौर पर किसी तफसीर का अफशा उनके असल मुकाम को मतज़ल नहीं कर सकता। जो भी आज़ाद दुनिया में बहुत सी जगह 30 बरस के बाद खुफिया दस्तावेज तक को आम कर दिया जाता है। मगर मिलत के मुसद्दा मेरा भाई में दो मुकाम ऐसे आते हैं जिनकी वजह से इसके अशाद में पसो पश्त होता रहा। पहला वाक़ जुलाई 1948 का है जब कैद आजम की अलालत की वजह से इलाज और आराम के लिए ज़्यारत तशरीफ़ रखते थे। मौसमा मिस फातिमा जनाह ने लिखा है कि जुलाई के अखीर में एक रोज़ वज़ीरे आज़म लियाकत अली खान और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मोहम्मद अली अचानक ज़्यारत पहुँच गए। उनके आने की पहले से कोई इतला ना थी। वज़ीरे आज़म डॉक्टर अलाही बख्श से पूछा कि कैद आजम की सेहत के मतलब उनकी तशखीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि इसे मिस फातिमा ने यहाँ बुलाया है, इसलिए वो अपने मरीज के मतलब कोई बात सिर्फ इन्हीं को बता सकते हैं। लेकिन वज़ीरे आज़म की हैसियत से मैं कैद आजम की सेहत के बारे में मतलब मुतफक्कर हूँ। डॉक्टर ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ बेशक, लेकिन मैं अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं बता सकता। जब मिस फातिमा जना ने कैद आजम को वज़ीरे आज़म की आमद की इतला दी तो वह मुस्कुराई और फरमाया, तुम जानती हो कि वह क्यों आए हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरी अलालत कितनी शदीद है, मैं कितना अरसा ज़िंदा रह सकता हूँ। तुम नीचे जाओ और प्राइम मिनिस्टर से कह दो कि मैं इन्हें अभी मिलूँगा। मिस फातिमा जना ने कहा, अब काफ़ी देर हो गई है, वो कल सुबह इनसे मिल लें। नहीं, कैद आजम ने फरमाया, इन्हें अभी आने दो और बच्चे में खुद देख लेने दो। वज़ीरे आज़म निसफ घंटा के करीब कैद आजम के पास रहे। इसके बाद जब मिस जना अंदर गई तो कैद आजम बेहद थके हुए थे। उन्होंने कुछ जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अपने पास बुलाया। सेक्रेटरी जनरल 15 मिनट तक कैद आजम के साथ रहे। इसके बाद मिस फातिमा जना दोबारा कैद आजम के कमरे में गई और पूछा कि क्या वो जूस पी या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। कैद आजम ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वो किसी सोच में महफ थे। अब डिनर का वक्त आ गया था। कैद आजम ने मिस फातमा जिना से फरमाया, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, मिस जिना ने इसरार किया, मैं आपके पास ही बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूँगी। नहीं, कैद आजम ने फरमाया, ये मुनासिब नहीं, वो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मिस फातमा जिना लिखती हैं कि खाने की मेज़ पर उन्होंने वज़ीर आज़म को बड़े खुशगवार मूड में पाया। वो हंसी खुशी और मजाक बातें करते रहे, जबकि मिस जिना का अपना दिल अपने भाई के खौफ के लिए खौफ से कांप रहा था और जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर अकेले पड़े थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना ख़त्म होने से पहले ही मिस फातमा जिना ऊपर चली गई। उन्होंने बड़े जबत से अपने आंसुओं को रोक रखा था। कैद आदमी ने देखकर मुस्कुराया और फरमाया, फाती तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अंग्रेज़ी मुसब्दे में मिस फातमा जिना के अपने अल्फाज ये हैं। इस वाक़े के दो ढाई हफ्ते बाद कैद 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह आई। अपनी कमजोरी सेहत के बावजूद यौम पाकिस्तान पर कैद आजम ने कौम के नाम बड़ा वलवला अंगेज़ पैगाम जारी किया। मिस जिना ने अपने मुसब्दे में लिखा कि यौम पाकिस्तान के चंद रोज़ बाद वज़ीरे ख़ज़ाना मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद कैद आजम से मिलने क्वेटा आए। लंच के वक्त जब मिस फातमा जिना उनके साथ अकेली बैठी थी तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा, मिस जिना, मैं आपसे एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। जौम पाकिस्तान पर कैद आजम ने कौम के नाम जो पैगाम दिया, इसे खासकर ख्वाह अहमियत और तशहीर नहीं दी गई। इसके बरक्स वज़ीर आज़म के पैगाम के पोस्टर छाप कर इन्हीं शहर शहर दीवारों पर चस्पा किया गया है, बल्कि हवाई जहाज़ों के ज़रिए इसे बड़े बड़े शहरों तक फेंक कर मुश्तहर भी किया गया था। मिस जिना ने यह बात खामोशी से सुन ली, क्योंकि इस वक्त इन्हें अपने भाई की सेहत की फ़िक्र थी, पब्लिसिटी की नहीं। मादरे मिलत के मुसदे में ये वाक़ा अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस तरह दर्ज है। मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद की इस हरकत में खुलम खुला शर शरारत और साजिश की आमेज़श थी। कैद आजम बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए थे। मोहतरमा मिस फातमा जिना उनकी तमेदारी में परेशान थी। ऐसे हालात में इस किस्म की लगाई बुझाई करना बड़ी मजमूम हरकत थी। अगर मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद को वाकई ऐसी कुछ शिकायत थी तो उनका फ़र्ज यह था कि इस बात को कबीना में करते। अगर इनके बावजूद उनका गिला कायम रहता तो असूली तौर पर इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन असूलों पर इस्तीफ़ा देना हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरी नहीं, गलत फहमियाँ पैदा करके इख्तलाफात को हवा देना इन्हीं जोर ज़्यादा रास आता है। ये वाक़िया इस तरफ तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के इन ज़ाती रुझानात की अगर माजी करता है जिन्होंने आगे चलकर मुल्क के कारोबार में कई गुल फैलाने थे, दूसरी तरफ इससे ये भी अयां होता है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी के पहले साल ही से मरकज़ी कबीना में ऐसे अनासर ने सर उठा लिया जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रिशादवानियों में मसरूफ़ अमल थे। कायद आज़म की वफात के बाद मोहतरमा मिस फातमा जिना और कैद और हुकूमत के दरमियान सर्द मोहरी का गुबार छाया रहा। कायद दो बरसियाँ आईं और गुजर गईं। दोनों बार मिस जिना ने बरसी के मौके पर कौम से खिताब करने से इनकार कर दिया। उनकी शर्त यह थी कि ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले वो अपनी तकरीर का मतन किसी को नहीं दिखाएंगी। हुकूमत यह शर्त मानने पर आमादा ना थी, गलबन इसे खौफ था कि न जाने मिस जिना अपनी तकरीर में हुकूमत पर क्या कुछ तनकीद कर जाएँ। आखिर खुदा करके कैद आजम तीसरी बरसी पर यह करार पाया कि मोहतरमा जिना अपनी तकरीर पहले से सेंसर कराए बगैर रेडियो से बराह रास्त नशर कर सकती हैं। तकरीर नशर हो रही थी कि एक मुकाम पर पहुँच कर अचानक ट्रांसमिशन बंद होगी। कुछ लम्हे ट्रांसमिशन बंद रही, इसके बाद खुद ब खुद जारी होगी। बाद में मालूम हुआ कि मिस जिना के तकरीर में कुछ फिक्रे ऐसे जिनमें हुकूमत पर कुछ तनकीद थी वो तो बद दस्तूर इन फिक्रों को माइक पर पड़ती गई, लेकिन ट्रांसमिशन बंद हो जाने की वजह से वो फिक्रे ब्रॉडकास्टिंग में ना हो सके। इस बात पर बड़ा शोर शराबा हुआ। अखबारों में बहुत से इतजाजी बयान भी आए, अगरचे रेडियो पाकिस्तान का मौक़िफ यही था कि ट्रांसमिशन में रुकावट की वजह यह थी कि अचानक बिजली फेल हो गई थी, लेकिन इस बात पर यकीन करने को तैयार ना था। सबका यही ख्याल था कि मिस जिना की तकरीर में ज़रूर कोई ऐसी बात थी जिसको हजफ करने के लिए यह सारा ढोंग रचाया गया है। इस एक वाक़े ने हुकूमत के इतमाद को जितनी ठेस पहुँचाई, जितना नुकसान पहुँचाया, मिस फातमा जिना के चंद तनकीदी जुमलों से नहीं पहुँच सकता था। जिन दिनों ये कज़िया अपने अरूज पर था, एक रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया। वज़ीर दाखिला व अतलात के कमरे में ये बात तय करने के लिए मीटिंग हुई कि इस किस्से के मतलब पब्लिक में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उन पर किस तरह काबू पाया जाए। बेहद तवील और बाईद इज़कार बहस तमहीज़ के बाद आखिर मिस्टर जी एम अहमद ने तजवीज़ पेश की कि किसी शख्सियत से इंक्वायरी करवा कर यह साबित किया जाए कि मिस जिना के ब्रॉडकास्टिंग के दौरान बिजली की करंट फेल थी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की इशात के बाद जुबान हल्के फलक खुद बखुद बंद हो जाएगी। इसके बरक्स वज़ीर इत्तला ख्वाजा शहाबुद्दीन को इसरार था कि इंक्वायरी बेलाग और गैर जानबदार होनी चाहिए। अगर ये साबित हुआ कि बिजली फेल हुई है तो इस बात का भी बरमला इतराफ़ करना ज़रूरी है ताकि पब्लिक के जेहन में मज़ीद बदगुमानियाँ पैदा ना हो। सेक्रेटरी और वज़ीर के दरमियान बहस इस बहस के तलकलामी ने बड़ा तूल खींचा। ऐसा मालूम होता था कि ख्वाजा साहब भी यही समझते हैं कि बिजली फेल नहीं हुई थी और अब वो इस बात को खुला खुला मंजर आम पर लाने के लिए बेताब थे। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की हुकूमत के लिए वो इस किस्म की परेशानियों और मुश्किल क्यों पैदा करना चाहते थे? शायद इसकी वजह ये थी कि इन दिनों ये अफवाह गर्म थी कि वज़ीर आज़म इन्हें मरकजी कबीना से सबदूश करके मशरकी बंगाल भेजना चाहते हैं। इन दिनों मरकजी कबीना से अलहदगी की तलवार ख्वाजा साहब के अलावा और भी कई सिरों पर लटक रही थी। वज़ीर ख़जाना मलक मोहम्मद गुलाम मोहम्मद खालिद का हमला हो चुका था। खराबी सेहत की बिना पर कबीना से उनकी रुख्सती मुतवक्का थी।